أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوى اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوى۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ آپ اور ہم سب اپنی زندگی تقوی کے مطابق اثر کریں، تقوی کے زیر سایہ و تقوی کی بنیاد پر زندگی قائم کریں۔ حق تعالیٰ نے انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے دنیاوی و اخروی آفات اور خطرات سے اسے محفوظ رکھنے کے لیے، بچانے کے لیے نظام مقرر کیا ہے، حفاظتی تدبیر مقرر فرمائی ہے، اسی کا عنوان تقوی قرار دیا ہے۔ اور ادیان، انبیاء، آسمانی کتابیں اور ان کی پیروی میں علماء کی یہ ذمہ داری مقرر کی ہے کہ انسان کی زندگی کے تحفظ کے لیے نظام تقوی قائم کریں اور تقوی کی بنیاد پر انسانی معاشرت کی بنیاد ڈالیں، تقوی کو ترویج کریں، تبلیغ کریں اور تقوی کے قیام کے لیے ہر ممکن اقدام کریں۔ تقوی کے حصول کے لیے قرآن کریم نے جو منابع ذکر فرمائے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ آپ دین خدا، آسمانی کتابیں، تعلیمات انبیاء اور اولیاء جو اللہ کی طرف سے ہیں، انہیں مضبوطی سے تھامو اور مضبوطی سے عکس کرو۔ خذوا ما آتیناکم بقوۃ لعلکم تتقون، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے اور تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں سونپا ہے، بھیجا ہے تمہاری طرف، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ جو کچھ اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے فراوان ہے، بہت کچھ ہے، لیکن چونکہ مقصود اس مقام پر ہدایت ہے، ہدایت تشریعی، جس کے اخذ میں، جس کے اپنانے میں، جس کے لینے میں انسان کا بھی ارادہ شامل ہے، انسان کا عمل اس کا حصہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے انسان کو تکوینی طور پر عطا فرمایا ہے اس میں انسان کا ارادہ کار فرما نہیں ہے، انسانی مرضی اس میں شامل نہیں ہے۔ جس طرح کائنات کے دیگر موجودات کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا کرنا تھا حکم الہی سے، وہ انہیں ملا ہے اور انہوں نے لیا ہے، وہ مجبور ہیں مضبوطی سے اس کو لینے پر جو اللہ نے ان کے لیے تکوینی طور پر میسر کیا ہے اور فراہم کیا ہے، لیکن تشریعی طور پر ہدایت کے عنوان سے جو کچھ انسان کو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں انسان کا ارادہ اور انسان کی اپنی خواہش درکار ہے و کار فرما ہے۔ اس لیے انسان کو حکم ہے کہ اللہ نے تو دے دیا ہے لیکن تمہیں لینا بھی پڑے گا، وہ اللہ کی طرف سے دے دینا کافی نہیں ہے، یہ وہ عمل ہے جو دو طرفہ عمل سے وجود میں آئے گا۔ ہدایت کا عمل اللہ کی طرف سے ہدایت دینے سے اور انسان کی جانب سے یہ ہدایت لینے سے ہدایت حاصل ہوگی، فقط اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے اور انسان اسے اخذ نہ کرے، اپنائی نہیں، ہدایت کا عمل محقق نہیں ہوگا۔ اور جب انسان نے ہدایت لینی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، انسان نے ہدایت ایسے عام طور پر گھومتے پھرتے ہوئے انسان کے نصیب نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو اس ہدایت کے لیے اقدام کرنا پڑتا ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت انسان کے لیے فراہم ہوئی ہے اور انسان نے اسے اخذ کرنا ہے. اخذ کرنے کے لیے انسان کو ارادہ و اقدام کرنا ہے. کچھ چیزیں اللہ نے فراہم کی ہیں جو انسان نہ بھی اقدام کرے تو اسے میسر آ جاتی ہیں. جیسے سورج کی روشنی ہے, اسے انسان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, خود پہنچاتی ہے انسان تک. یا ہوا ہے, آکسیجن ہے, خود انسان تک آ جاتی ہے چل کر. یہ اہتمام اللہ نے تکوینی طور پر فرمایا ہے. یہ تشریح کا حصہ نہیں ہے, ہدایت کا جز نہیں ہے. ہدایت تشریعی میں روشنی اور ہوا شامل نہیں ہیں, لیکن جو چیزیں ہدایت کا حصہ ہیں وہ انسان کے اقدام اور اہتمام سے انسان تک پہنچیں گی. اللہ تعالیٰ کے فراہم کرنے سے فقط نہیں پہنچیں گی. جیسے علم ہے, معرفت ہے, ہدایت ہے, آگاہی ہے, یہ سب انسانی ارادے سے ممکن ہے انسان کے لیے, اور اس کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے. دین کے متعلق خصوصاً حکم ہے انسان کو, تمام انسانوں کو حکم ہے, وہ بالخصوص اہل ایمان کو, کہ وہ دین کے لیے اقدام کریں. دین کے اخذ کے لیے جو اللہ نے عطا کیا ہے, خود اس اخذ کے لیے اقدام کریں, اور اس اقدام کا نام نفر ہے قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق. نفر کریں, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ. آپ کیوں نفر نہیں کرتے, تم میں سے ایک گروہ, ایک جمعیت نکلتے کیوں نہیں ہیں؟ نفر نکلنا ہے, عزم و ارادہ کر کے اور معمولات کو چھوڑ کر, اپنا گھر دیار چھوڑ کر, آبا چھوڑ کر, بہن بھائی چھوڑ کر, خاندان چھوڑ کر, آپ کو نفر کرنا ہے, کوچ کرنا ہے, نکلنا ہے. کس کے لیے؟ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ, تاکہ دین حاصل کریں. دین جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے, اس کے اخذ کے لیے آپ وہاں اپنے آپ کو پہنچائیں جہاں یہ اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے. دوسرا, اخذ دین کے لیے خذوا ما آتیناکم بقوہ. دوسرا اس کے لیے اقدام ہے نفر کے بعد تفقہ ہے, گھر سے نکلیں, کوچ کریں اور اس مرکز میں, اس مقام پہ اپنے آپ کو پہنچائیں جہاں دین سکھانے والے, دین پڑھانے والے, دین کی آموزش دینے والے موجود ہیں. دوسرا, وہاں پہنچ کر پھر تفقہ کریں. تفقہ سے مراد یعنی دین کی گہرائی تک اس کو سمجھیں, اس کی تہ تک پہنچیں, سرسری اس کو سن کے آپ واپس نہ آ جائیں بلکہ تفقہ کے بعد واپس آئیں, لوٹ کر آئیں, تاکہ واپس آ کر اپنی قوم کو اور باقی افراد کو جو دین سے بے بہرا ہیں انہیں آپ دین کی تبلیغ کریں. اور تیسرا جو کام ہے اخذ بالقوہ کے لیے, خصوصاً بالقوہ دین لینے کے لیے, بقوتن, وہ ہے کہ اس کو تفقہ کے ساتھ یقین کی حد تک حاصل کریں. یقین کے حصول تک تفقہ جاری رکھیں. یقین مشکل دشوار چیز نہیں ہے, انسان نے اپنے لیے اسے دشوار بنا لیا ہے. جس طرح ہم نے بہت ساری آسان چیزیں اپنے لیے مشکل بنا لی ہیں خود ہم نے جان بوجھ کر, جیسے ہمارے روزمرہ کے کھانے کی چیزیں ہیں جنہیں ہم نے مشکل بنا لیا ہے اپنے ذائقوں کی خاطر, اپنے طعم کی خاطر. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ طیبات زمین کے اندر فراہم کر دی ہیں, آسانی سے تمہیں دستیاب ہیں. کوہ دمن میں, دشت و بن میں انسان کے کھانے کی ہر چیز خداوند تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین, زیر زمین فراہم کر دی ہے، لیکن ہم نے انہی چیزوں کا حصول خود اپنے طرز عمل سے دشوار بنا لیا ہے، مشکل بنا لیا ہے. مثلا ان کھانے کی چیزوں میں سے اللہ نے جو ہمیں بتایا، مثلا پھل بنایا ہے، ہم پھل کو جب تک جوس نہ بنا لیں اور جب تک اسے اچھا اپنی مرضی کا ذائقہ نہ بنا لیں، پھل تناول نہیں کرتے، طبیعی حالت میں پھل نہیں کھاتے جب تک اس میں مصنوعی چیزیں شامل نہ کر لیں. اسی طرح کھانے اللہ نے بہت آسان فراہم کیے ہیں، لیکن ہم انہیں دشوار کر کے اور صعب الحصول بنا کر حاصل کرتے ہیں. اسی طرح اجتماعی امور ہیں جو اللہ نے بہت آسانی سے ہمارے لیے مقرر کیے تھے، آسانیاں رکھی تھیں. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمانا بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں حرج میں نہیں ڈالنا. حرج مراد نہیں ہے، سختی میں خدا نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں ڈالنا، مگر یہ کہ جہاں سختی تمہاری تربیت کے لیے یا تمہاری کسی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے لازمی ہو وہاں ضروری ہے، لیکن کسی نعمت کے حصول کے لیے سختی مقرر نہیں کی گئی ہے، آسان اس کو رکھا گیا ہے. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ یہ کہ خدا آسانی تمہارے لیے بنائے، اور ایسا ہی ہے، بہت آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں. جیسے علم کا حصول آسان بنایا ہے، ہم نے خود مشکل کر دیا ہے اس کا حصول. یا اجتماعی امور ہیں جو بہت آسان ہیں، ہم نے دشوار کر دیے. جیسے ازدواج بہت ہی آسان اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اور اس موضوع کو مقرر فرمایا ہے، لیکن ہم نے خود اسے رسومات اور آبا و اجداد کی ریتوں کے لیے اس کو ہم نے دشوار بنا لیا، صعب بنا لیا ہے. اسی طرح یقین کا حصول، معرفت آسان ہے لیکن ہم نے دشوار کر لیا اپنے لیے، چونکہ ہم علم کا حصول اور یقین کا حصول اس روایتی طریقے سے آبا و اجداد کے انداز سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، دشوار ہوتا ہے. اس لیے اہل علم نے اتنی دشواری دین کے متعلق، دین کے متعلق اللہ کا فرمان ہے کہ تمہیں یقین ہی بچا سکتا ہے، یقین ہی تمہاری اصلی منزل ہے، لیکن جنہوں نے ہمیں یقین تک پہنچانا تھا انہوں نے یقین کے لیے ایسے بول بولے ہیں کہ یقین دینی معاملات میں ممنوع ہے، محال ہے، دین آج کل حاصل، یقین حاصل نہیں ہو سکتا، باب علم منصد ہے. یہ بات پہلے چند دفعہ عرض کی ہے، جو بہت خطرناک تمام انسانوں کے لیے کام ہوئے ہیں، اور جن میں سے خصوصاً اہل ایمان کے لیے جو بہت خطرناک اقدام کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں. ایک طبقہ دین کے اندر پیدا ہوا ہے، دین کے نام پر باب ہدایت لوگوں کے لیے بند کیا ہے، انہوں نے اخباری کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ لوگ، اخباریین یا اخباری. اخباری اس وجہ سے ان کو کہتے ہیں کہ روایات پر انحصار کرتے ہیں، قرآن کو معتبر نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ. قرآن کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن قابل اعتماد و قابل اعتبار نہیں ہے، چونکہ نعوذ باللہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے. یہ وسوسہ شیطان نے ان کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ قرآن کے اندر تحریف ہوئی ہے، رد و بدل ہوا ہے، پس و پیش ہوا ہے. ان کے گمان کے مطابق کچھ آیات قرآن میں تھیں جو اب نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں جو موجودہ قرآن میں ہیں یہ نہیں نازل ہوئیں، یہ بعد میں لوگوں نے اس میں شامل کر دی ہیں، اور ترتیب قرآن کی بدل دی گئی ہے، مطالب بدل دیے گئے ہیں، کلمات الفاظ نعوذ باللہ بدل دیے گئے ہیں، کہ یہ باطل ہے. دنیا کا سب سے بڑا باطل یہی ہے کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، چونکہ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ دیا ہے قرآن کی حفظ کا، تحفظ کا. دشمنان قرآن نے باوجود اس کے کہ بہت کوششیں کی ہیں، قرآن کو مشکوک بنانے کے لیے، مشتبہ بنانے کے لیے، لیکن حفاظت قرآن اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے، اس لیے قرآن میں امکان نہیں ہے کسی قسم کی تحریف کا۔ اس کے باوجود یہ بیمار اذہان اس باطل نظریے کی طرف مائل ہو گئے ہیں، اور ایک وقت ایسا تھا کہ باقاعدہ طور پر مدارس میں اور حوزوں میں یہی اخباریت دینی نصاب کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، تدریس ہوتی تھی، اور اخباریین ہی مذہب کے نمائندے سمجھے جاتے تھے۔ معروف شخصیات اخباری گزرے ہیں جن کا یہ نظریہ تھا، فاسد نظریہ، کہ نعوذ باللہ قرآن تحریف کی وجہ سے یا دیگر، ایک یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ قرآن ہمارے لیے نازل ہی نہیں ہوا ہے، قرآن معصومین کے لیے آیا ہے، مقصود قرآن کا معصوم ہے، نبی اور امام ہے، اور نبی اور امام کے علاوہ قرآن کسی کو سمجھ میں نہیں آتا، نہ ہی ان کے لیے اترا ہے۔ اس طرح کی خرافات کے ذریعے قرآن کو چھوڑ کر روایات کو دین کا منبع مستقل بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی دوسرا فتویٰ ان کا یہ تھا کہ عقل پر بھی اعتماد نہیں کر سکتے، جیسے قرآن کو ایک من گھڑت دلیل سے اعتبار سے ساقط کیا، یہ بھی کہہ دیا کہ آپ عقل پر بھی انحصار نہیں کر سکتے، عقل دین میں معتبر نہیں ہے، عقل کی مذمت کی گئی ہے۔ جب عقل کا دروازہ بند کر دیں اور کتاب کا دروازہ بند کر دیں تو پیچھے روایات بچ جاتی ہیں، لہٰذا وہ روایات کو اپنے لیے معتبر سمجھتے۔ اس وجہ سے روایت کو اصطلاح میں، علم حدیث کی اصطلاح میں خبر کہتے ہیں، لغت میں خبر ہر بات کو کہتے ہیں، لیکن علم حدیث کی اصطلاح میں خبر روایات کو کہتے ہیں۔ اور چونکہ یہ روایات پر اکتفا کرتے تھے، احادیث پر فقط، احادیث ہر طرح کی، جھوٹی ہو، ضعیف ہو، کمزور ہو، حدیث ہر طرح کی لے لیتے تھے، قرآن میں شک کرتے تھے، یہ بہت ہی گمراہ کن نظریہ تھا جو پیدا ہوا، ایک عرصے میں پھیلا، اور پھر اللہ کے لطف سے اس کا ابطال ہوا، اور اب گوشہ و کنار میں کہیں نہ کہیں سننے کو ملتا ہے بعض لوگ ہیں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ اور ایک اور نظریہ جو زیادہ خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ معرفت دینی میں علم کا حصول ناممکن ہے، باب علم منصد ہے، باقاعدہ اصول کی کتابوں میں یہ مفصل ترین باس جو کی گئی وہ دلیل انسداد کی باس ہے، دو گروہ تھے، انفتاحی اور انسدادی۔ انسدادی وہ لوگ تھے جو علم کا حصول دین میں محال و ممنوع سمجھتے ہیں، کہ بند ہو گیا ہے اب، یعنی زمانہ معصوم کے بعد، عصر معصوم تک باب علم کھلا ہے، عصر معصوم کے بعد زمانہ غیبت میں دین کے معاملات میں، دین کے موضوعات میں، احکام میں اور معارف میں علم کا حصول ممنوع اور محال ہے، پھر کیا کیا جائے؟ پھر علم تو بند ہو گیا، یقین کا دروازہ بند ہے، قطع کا حصول ناممکن ہے، غیر قطعی، غیر یقینی، غیر علمی معرفت پر اکتفا کریں، غیر علمی معرفت ظنون ہے، لہذا ظنون کو علم کا بدل کے طور پر قرار دے کر اور ساری معرفت دینی اس کے اوپر بنا دی گئی انسدادی نظریے کے تحت۔ یہ انسداد معرفت میں تھا، ایک انسداد اصل دین کے متعلق ترویج ہوا، جس کے نتیجے میں سیکولر اور لیبرل خیالات مومنین کے اندر، مسلمین کے اندر پروان چڑھے۔ ان لوگوں کے مطابق نہ صرف علم کا حصول اور یقین کا حصول ناممکن ہے، بلکہ ان کے لیے دین ہی کا در بند ہے۔ اس ترقی یافتہ زمانے میں ماڈرن زمانے میں دین کا حصول یا دین تک رسائی ناممکن ہے اور نہ ہی دین اس زمانے کے لیے ہے، لہذا انہوں نے سرے سے دین کا ہی دروازہ بند کر دیا، جس کے نتیجے میں تحجر پیدا ہوا، تحجر کہ دین کا نظام ممنوع ہے، جس طرح فقہا نے یہ بات کی تھی کہ دینی احکام تک پہنچنے کے لیے علم کا حصول ناممکن ہے، وسیع سطح پر بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ دین کا نظام ہی محال و ممنوع ہے، اس لیے صدیوں سے دین کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں، صدیوں سے، چونکہ باب دین کو منصد، نظام دین کا باب بند خیال کیا ہے کہ بند ہو گیا ہے، کب کھلے گا؟ جب ظہور ہوگا، دوبارہ انفتاح ہو جائے گا، دین خدا کا در کھلے گا جب ظہور امام ہوگا، وہ کب ہوگا وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ان گمراہیوں سے، یہ ابھی رائج نظریہ ہے، دین کا دروازہ بند ہونا، جس طرح انجمن حجتیہ یا بعض لوگ جو فلسفہ انتظار کے نام پر ایسی تبلیغات کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا، کوئی اصلاح کا پرچم نہیں اٹھانا، امر بالمعروف نہیں کرنا، کوئی اقدام آپ نے اصلاحی نہیں کرنا، انقلابی قدم نہیں اٹھانا، بلکہ آپ انتظار کریں ظہور امام کا، امام کے ظہور کے بعد ساری چیزیں جائز ہو گئیں، ظہور امام سے پہلے سب کچھ محال اور ممنوع ہے، جہاد نہیں کر سکتے، اصلاح نہیں کر سکتے، امر بالمعروف نہیں کر سکتے، تبلیغ نہیں کر سکتے، نہی عن المنکر نہیں کر سکتے، نظام دینی الہی قائم نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ چونکہ یہ سب ظہور امام سے ممکن ہوگا، اور ظہور امام کیوں ہوگا اور کب ہوگا، کیسے ہوگا؟ جب زمین ساری فساد سے بھر جائے گی، اس لیے فساد کو روکنا ظہور کو تاخیر میں ڈالنے کے برابر ہے۔ یہ بہت ہی گمراہ کن نظریہ ہے، دین کی نفی ہے، تکذیب شریعت ہے، تکذیب قرآن ہے، تکذیب رسالت ہے، نبوت ہے، تکذیب امامت ہے، اس کے اندر کھلی گمراہی ہے یہ۔ لیکن یہ کھلی گمراہی اس وقت بعض طبقات کے ذہنوں میں ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے اس کو مانا ہوا ہے، قبول کیا ہوا ہے، اور اسی طرح سے گزار رہے ہیں زندگی، اور کچھ بھی دین کے متعلق اقدام نہیں کر رہے، بلکہ فساد کا حصہ بنتے ہیں، فساد کے تماشائی بنتے ہیں، فساد کے معاون بنتے ہیں، تاکہ انہیں بھی فساد کا موقع ملے اور فساد کو پھیلنے کا بھی موقع ملے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ تقویٰ کا دروازہ اسی سے بند ہو جاتا ہے، جب دین کی معرفت کوئی دروازہ بند کر دیں گے، دین کے نظام کا دروازہ بند کر دیں گے مختلف شبہات کے نتیجے میں، تو یقین حاصل نہیں ہوگا، دین خدا مضبوط نہیں لیا جائے گا۔ جب مضبوط نہیں لیا جائے گا، تقویٰ ناممکن ہے، تو بے تقویٰ معاشرہ قائم ہوگا، مذہبیوں کا بھی معاشرہ بے تقویٰ ہوگا، اور غیر مذہبی بے دینوں کا بھی معاشرہ بے تقویٰ ہوگا۔ تقویٰ کا منبع یقین ہے، یعنی مضبوطی دین ہے، اور دین کا کی مضبوطی اور استحکام یقین کے رہین منت ہے، حصول یقین، لہذا یقین تک رسائی لازمی ہے۔ قرآن کریم نے معرفت دینی یقین ہی کو قرار دیا ہے، یقین کا ہی دوسرا نام معرفت دینی ہے۔ مثلا آپ قرآن سے یقین تک پہنچیں، عبادت سے یقین تک پہنچیں، دین کے منابع سے یقین تک پہنچیں آپ، اور یقین تک پہنچنا، یقین تک رسائی آسان ہے، یقین آسان حاصل ہونے والے امور میں سے، ہم نے خود دشوار کر لیا ہے پیچیدگیوں کے ذریعے سے، شبہات کے ذریعے سے، الجھنے بنا کر، علوم کے نام پر، علمی دقتوں کے نام پر یقین کا حصول ناممکن کر دیا ہے، اور جہالت اس کی جگہ پر قبول کر لی ہے، جبکہ علماء نے بیان کیا ہے یقین کا حصول، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین مقرر کیا اور دین کے حصول کے لیے یقین کا راستہ مقرر کیا ہے کہ یقین تک پہنچیں آپ، تو یقین کو ممنوع نہیں قرار دیا، کیونکہ یہ حکمت الہی کے صاف ساتھ متصادم ہے کہ یقین کا حصول لازمی قرار دیں اور یقین کے حصول کو ممنوع بھی قرار دیں. مومنین کے لیے لازمی ہے کہ آپ یقین تک پہنچیں، اور جب یہ یقین حاصل کرنا چاہیں تو یقین ناممکن بھی ہو حاصل کرنا. تو یہ تضاد در حقیقت حکمت الہی میں آ جائے گا جو ناممکن ہے. یقین کے لیے، یقین کہتے ہیں اس معرفت کو، آگاہی کو، جس میں حقیقت حق مکمل طور پر واضح شفاف انسان کے فہم میں آ جائے اور انسان اس حقیقت تک پہنچ جائے اس طرح سے کہ اس میں احتمال نہ ہو اس کے نہ ہونے کا، یا اس کے مخالف ہونے کا احتمال نہ ہو، سر برابر انسان کے ذہن میں نہ شک ہو نہ وہم ہو نہ احتمال انسان کے ذہن میں آئے ذرا برابر بھی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ حالت، یہ یقین حقیقت کے ساتھ، واقعیت کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہو، بعد میں اس میں کشف خلاف نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بعد میں پتہ چلے کہ میں جس پر یقین کی حالت میں تھا، یہ یقین ایک وہم تھا اور یہ یقین ایک توہم تھا، بعد میں پتہ چلا کہ میرے یقین کے برعکس حقیقت کچھ اور تھی. کہ یہ ایسا یقین جو روزانہ ٹوٹتا ہے، یہ تجربہ سب کا ہے. آپ روزانہ دسیوں مرتبہ، بیسیوں مرتبہ ایسا یقین حاصل کرتے ہیں اور وہ یقین تھوڑی دیر بعد ہی آپ کا ختم ہو جاتا ہے، باطل ثابت ہو جاتا ہے کہ حقیقت کچھ اور تھی اور آپ کو یقین کچھ اور حاصل ہو گیا. یہ یقین جو بعد میں باطل ہو سکے یا محض زوال میں ہو، جس یقین کا زوال ممکن ہو، اس کو عام عرف میں تو یقین کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں قرآن کریم میں یہ یقین نہیں ہے، یہ جہالت ہے. وہی جہالت ترکیبی ہے، مرکب جہالت ہے. انسان حقیقت کو نہیں جانتا اور اپنی جہالت کو بھی نہیں جانتا. بس یقین چند چیزوں سے عبارت ہے، ایک حقیقت کا انکشاف، دوسرا اس حقیقت کے انکشاف میں احتمال خلاف کا نہ ہونا، مخالف احتمال کا نہ ہونا، ذرا برابر شائبہ بھی نہ ہو کہ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے. مثلا آپ نے ایک مطلب سنا ہے، ایک بات سنی ہے، اور اس مطلب سے، بات سے آپ کے ذہن میں ایک بات آئی، یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نہ ہو، اس سے مراد کچھ اور ہو. جس طرح ہم روز کتابیں پڑھتے ہیں تو استاد پڑھاتا ہے، خود استاد بھی احتمال دیتا ہے کہ عبارت کا یہ مطلب ہے، لیکن احتمال ہے یہ نہ ہو یہ مطلب ہو. اس کا مطلب ہے یقین نہیں ہے، چونکہ احتمال ہے کہ اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے، کوئی حقیقت اس سے ہٹ کر بھی ہو سکتی ہے، اسے یقین نہیں کہتے جو معرض زوال میں ہو. یقین کی تیسری شرط یہ ہے کہ دوسری یہ ہو گئی کہ پہلا یقین کا رکن یہ کہ انکشاف تام، مکمل حقیقت شفاف طور پر آپ کو مل جائے، آپ حقیقت تک پہنچ جائیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ حقیقت احتمال خلاف نہ ہو اس کے اندر، اس انکشاف میں. اور تیسرا یہ ہے کہ یہ یقین آپ کا زوال پذیر بھی نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بعد میں کوئی دلیل مل جائے، کوئی اور ثبوت آ جائے جس سے ثابت ہو جائے کہ آپ کا جو یقین تھا غلط نکلا حقیقت میں. چونکہ غلط یقین زیادہ ہیں، اگر ہر انسان اپنے غلط یقین جو باطل ہو جاتے ہیں روزانہ ان کو درج کرنا شروع کریں، تو روزانہ ہزاروں لاکھوں یقین آپ کے ایک آدمی کے بنتے ہیں جو حاصل ہوئے پھر باطل ثابت ہو گئے. آپ کو یقین ہوا کسی چھوٹی چیز پر بڑی چیز پر، پھر دوسرے اللہ میں وہ یقین باطل ہو گیا. یقین باطل بھی نہ ہو سکتا ہو اور مطابقت با واقعیت رکھتا ہو، حقیقت کے مطابق ہو. اس طرح کا اگر کسی جگہ آپ کو انکشاف ہوا ہے، اس طرح معرفت حاصل ہوئی ہے، اسے یقین کہا جاتا ہے. یہ یقین ہے، انکشاف تام اور فقدان احتمال مخالف، مطابقت با واقعیت اور عدم زوال پذیری، زائل نہ ہو، یہ اس کو یقین کہتے ہیں. یہ بنیاد ہے دینی معرفت کی. آپ کو اسی خصوصیت کا یقین چاہیے، اور دینی علوم، دینی معارف، دینی نظام تعلیم اسی طرح کا ہے، یعنی اسی معرفت تک انسان کو پہنچاتا ہے، تردید میں، حیرت میں نہیں ڈالتا، گمان تک نہیں پہنچاتا، یقین تک پہنچاتا ہے، حقیقت تک پہنچاتا ہے انسان کو. اگر اس کو طے کرے انسان، یقین کی راہ کو، منزل کو حاصل کرے انسان، یقین کی راہ پر نکلے، پھر یہ یقین حاصل ہوتا ہے. جس طرح آپ کے جو غیر دینی علوم ہیں، یہ دینی علوم میں شبہ ڈال دیا گیا ہے. غیر دینی علوم اکثر یقینیات ہیں، خصوصاً طبیعی علوم، نیچرل علوم، آپ جو پڑھتے ہیں ریاضی ہے، آپ فلسفہ پڑھتے ہیں، فزکس کیمسٹری پڑھتے ہیں، یہ سب یقینیات ہیں. ان میں یقین کے علاوہ کوئی چیز معتبر نہیں ہے. یقین ہو تو وہ علم شمار ہوتا ہے. وہاں گمان اور ظن، تخمینہ، اندازہ معتبر نہیں ہے، وہ سائنس شمار نہیں ہوتا. علماء منطق نے یقینی امور کو خلاصہ کر کے بیان کیا ہے کہ انسان کو جب یقین حاصل ہوتا ہے تو اس کی جو نوعیت ہے کتنے شکلوں میں ہوتی ہے، کون کون سے قضایا یقینیات ہیں. منطق میں ایک بات مفصل یقین کے متعلق ہے، جیسا کہ دیگر یقین کی طرح یا یقین کے ساتھ تعلق رکھنے والے دیگر جو معرفت کے درجے ہیں، جیسے گمان ہے، ظن ہے، احتمال ہے، وہم ہے، ان کی بھی بات علم منطق کرتا ہے. لیکن اصل ہدف یقین کی پہچان کروانا ہے. باقیوں کی اس لیے پہچان کرواتا ہے کہ فرق کیا جا سکے. اس لیے ظنون اور احتمالات کی بات نہیں کی جا سکتی کہ ظنون اور احتمالات تک بھی پہنچا جائے، ان کے حصول کے لیے بھی مثلا انسان کوشش کرے. یقین کی کوشش کرنی ہے، لیکن بیچ میں یقین نما چیزیں بھی ہیں، اس لیے ان کی بھی پہچان کرواتا ہے. اور چھ قسمیں بنائی ہیں علماء منطق نے یقینی امور کی، کہ یہ امور اگر ان طریقوں سے انسان کو معرفت حاصل ہو تو یہ یقینی امور ہیں. جیسے وہ اپنی اصطلاح استعمال کرتے ہیں قضایا، قضیہ علم منطق کی اصطلاح میں، یعنی مطلب یا بات یا جو آپ کے ذہن میں تصدیقات آتی ہیں، کسی چیز کا ہونا نہ ہونا، اس کی خصوصیات، صفات کے بارے میں آپ کے ذہن میں جو کچھ مطلب آتا ہے، اس کو وہ قضیہ کہتے ہیں. یہ جو مثلا آپ اپنے گھر کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، صحت مند ہے، فلاں ٹھیک ہے، وہ سفر پہ گیا ہوا ہے، فلاں پڑھ رہا ہے، فلاں کے ہاں یہ حادثہ ہوا ہے، یہی باتیں روزمرہ کے امور، روزمرہ کی جو مطالب ہیں، جو ہم کسی بھی موضوع کے متعلق اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان کو منطق، اہل منطق قضایا کہتے ہیں. ان کو عام زبان میں یہ قضیہ کہلاتا ہے. قضایا یقینیہ، یعنی جو کچھ آپ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، آنکھوں سے جس کو دیکھ لی یقین ہے، اس میں شک نہیں ہوتا. لیکن مسلمان کا مزاج ایسے بنا دیا گیا کہ جو آنکھوں سے دیکھتا ہے اس میں بھی اس کو یقین حاصل نہیں ہوتا. اس کو یقین حاصل ہوتا ہے ضعیف روایت سے، خواب سے. جیسے گھروں کے اندر روزمرہ کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے، کسی کی گائے بیمار ہو گئی، کسی کی مرغی چوری ہو گئی، کسی کے گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، اور وہ واضح بھی ہے کہ کیسے ہوا، لیکن پھر بھی عامل کے پاس جاتے ہیں، نجومی کے پاس جاتے ہیں، وہ نجومی جنتری نکالتا ہے، زائچہ بناتا ہے، اور جنتر کے ذریعے کشف کرتا ہے، کوئی انگوٹھی میں دکھاتا ہے، کوئی آئینے میں دکھاتا ہے، کوئی اور کرتب کرتا ہے، پانسے پھینکتا ہے، ہر عامل نے لوگوں کو ورغلانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے خاص کرتب بنایا ہوتا ہے، چال بنائی ہوتی ہے، ان کرتبوں چالوں کے ذریعے سے وہ بتاتا ہے کہ یہ کام فلاں نے کیا ہے، تو فوراً یقین کر لیتے ہیں اس پر، یہاں سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوتا، جبکہ اہل منطق کا یہ کہنا ہے کہ یقین کا پہلا اور عام مورد جہاں پر یقین حاصل ہوتا ہے اور ہر فرد کو اس سے حاصل ہوتا ہے، جیسا اشارہ کیا تھا کہ اللہ نے اگر یقین کا حصول لازمی قرار دیا ہے کہ ہر مسئلے میں، ہر معرفت میں یقین کی حد تک جاؤ، تو ادھر سے یقین کے طریقے بھی مقرر کیے ہیں، یقین کو آسان بھی بنایا، یقین کا حصول یوں نہیں ہے کہ یقین کا حصول محال قرار دے کر اور پھر یقین تک پہنچنے کو واجب قرار دیا ہو، جو کام محال ہے، ناممکن ہے، وہ آپ سب پر واجب ہے، مثلا چاند پہ جانا سب پر واجب ہے، لیکن چاند پہ جا نہیں سکتے، محال ہے، یہ ممنوع ہے، یہ دین خدا اور حکمت الہی سے منسوب نہیں کر سکتے ہم، یہ تحافت ہے، یہ اللہ نے قرآن کریم میں ہدایت کے نظام میں ہر چیز کو یقین کے ساتھ رکھا ہے کہ یقین ہو تو یہ بات کرنا، یقین ہو تو شہادت دینا، یقین ہو تو گواہی دینا، یقین ہو تو ماننا، یقین ہو تو انکار کرنا، انکار بھی یقین پر ہو، اقرار بھی یقین پر ہو، یقین سے ہٹ کر نہ اقرار کرنا نہ انکار کرنا، بس ہر چیز کو یقین کے ساتھ مشروط و منوط قرار دیا ہے، اور پھر ہم آ کر یہ کہیں کہ یقین کا حصول ناممکن ہے، یہ ذہنی خلفشار ہے، ذہنی خلل ہے، محسوسات یقین کے حصول کا ذریعہ ہے، آپ کی حسیں، آپ کا دیکھنا، سننا، چھونا، چکھنا، سونگنا، یہ یقین کا حصول ہے، مثلا کسی جگہ سے بدبو آ رہی ہے آپ کو، آپ باقاعدہ لمس حس کر رہے ہیں بدبو کو، تو یقین ہے یا یہ اس میں شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یقین ہے، یہ یقینی ہے، یہ چیز، یہ بدبو یقینی ہے، چونکہ آپ اس کو حس کر رہے ہیں، احساس کر رہے ہیں، احساس، حس کرنا، حواس خمسہ، ان کے ذریعے سے جو چیز انسان درک کرتا ہے یقین حاصل ہو جاتا ہے، جیسے ابھی سردی ہے، آپ حس کر رہے ہو سردی کو، موسم سرما ہے تو ہوا ٹھنڈی ہے، اس وقت موسم ٹھنڈا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے ہمارے پورے جسم کو، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، خوب احتمال ہے ٹھنڈک کا، شک ہے ٹھنڈک میں، یہ گمان ہے ٹھنڈک کا، یقین ہے کہ ٹھنڈک ہے، یقین ہے کہ سردی ہے، کہاں سے پتہ چلا، جنتری اور کیلنڈر سے نہیں، خود ٹھنڈی ہوا جسم کو لگی ہے اور جسم نے اس کو احساس کیا ہے، حس نے لامسا نہیں، لمس کیا ہے، محسوس کیا ہے ٹھنڈک کو، اور محسوس کر کے جب سردی لگے تو یہ یقینی سردی ہے، گرمی جب آتی ہے تو ہم گرمی کو ریڈیو پہ، ٹی وی پہ نہیں سنتے کہ گرمی آ گئی ہے، خود محسوس کرتے ہیں، احساس کرتے ہیں، بس محسوسات سب کے سب یقینیات ہیں، آپ کی پانچ حصے ہیں، دیکھنے کی حص، جو کچھ آپ دیکھتے ہیں یہ یقینی ہے، اب آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ یقینی ہے، یہ سارا مواد یقینی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتے، جو آپ سن رہے ہیں یہ یقینی ہے، اس وقت آپ گفتگو سن رہے ہیں یقینی ہے، یہ چیز آپ جو چیز ذائقہ طعم چکھتے ہیں اور محسوس ہوتا ہے یہ کھٹا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ تھیکا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ سب یقینی ہیں، اسی طرح جو سونگتے ہیں آپ یقینی ہیں، حواس محسوسات یقینی ہیں، بس ایک بہت بڑا ذخیرہ یقینیات کا آپ کے پاس یہی حواس کے ذریعے سے جو حقائق آپ سمجھتے ہیں درک کرتے ہیں، یہ سب یقینی امور ہیں، ان کے اوپر یقین کیا کریں، جو دیکھ رہے ہیں وہ یقینی ہیں۔ لیکن مریض جب انسان ہو جائے تو جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف اگر کوئی آ کر کہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ صحیح نہیں ہے، اصل بات یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ذہن بیمار ہے، یقینی بات کو ٹھکرا دیا ہے اور غیر یقینی توہم کو، خرافات، عامل، پیر، تعویذ، دم، پھونک، وہ یہی ہیں، یقینیات کے خلاف، یہ بیماری کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ دوسرے قضایا ہیں جو، یا دوسری نوعیت کے امور ہیں جو یقینی ہیں، تجربی چیزیں ہیں، تجربیات یقینیات ہیں جو تجربہ کیا ہے آپ نے۔ اب تجربے کی ایک اپنی منطقی تعریف ہے، وضاحت ہے، عام عرف عام میں جس کو تجربہ کہتے ہیں وہ نہیں مراد۔ اسی طرح مشاہدات آپ کے یقینیات ہیں، حدسیات آپ کے یقینیات ہیں، مشہور و متواترات یقینیات ہیں، جو چیزیں متواتر ہوں، تواتر ہو جن کے اندر، یہ سب یقین کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اگر ان کو شمار کریں تو آپ سب سے زیادہ آسان یقین کا حصول ہے، سب سے آسان یقین، چونکہ محسوسات سے یقین حاصل ہوتا ہے، آنکھیں استعمال کرنے سے، کان استعمال کرنے سے، لیکن ہم ایسے ہیں نہیں ہیں، ہمیں بغیر دیکھے، دیکھنے والی چیزوں کے بارے میں بغیر دیکھے یقین ہوتا ہے، دیکھ کے یقین ہو، بغیر دیکھے نہ ہو۔ جیسے ابھی آپ کے پروگرام ہو رہے ہیں، ان کے لیے آپ نے اشتہار چھاپے ہیں، یہ اشتہار لگانے کے لیے لوگ بھیجے ہیں، اور ابھی پوچھیں متعلقہ مسئول سے یا کہ جو اشتہار آپ کو دیے تھے لگ گئے ہیں، تو وہ کہے گا لگ گئے ہیں، سارے شہر میں اشتہار لگے ہوئے ہیں، آپ یقین کر لیتے ہیں سن کر کہ اشتہار لگ گئے ہیں، لیکن شہر میں جا کر دیکھیں آپ کو کوئی اشتہار نظر نہیں آئے گا۔ پورے لاہور شہر میں گھومیں، کہیں اشتہار نظر نہیں آئے گا آپ کو لگا ہوا، گزارش میں، رپورٹ میں لگ گئے ہیں لیکن کہیں لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ لگا ہوا اشتہار یہ سننے والے امور میں سے یا دیکھنے والے امور میں سے ہے؟ دکھائی دینے والی چیز ہے، یہ سننے والی چیز نہیں، اشتہار سنانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ دیکھنے، اشتہار لگاتا ہی اس لیے کہ دیکھیں لوگ اس کو، اور جو اشتہار سنائی دے لیکن دکھائی نہ دے، یہ کون کرتا ہے یہ کام؟ جو یقینیات کو چھوڑ کے ظنونات پر عمل کرتے ہیں، گمان۔ ہمیں اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے نا کہ یقین تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے، یقین تک نہیں پہنچ سکتے، بس آپ گمان پہ اکتفا کرو، وہ اشتہار لگ گئے ہیں، جی لگ گئے ہیں، رپورٹ آ گئی، لگ گئے ہیں، اور یقین ہو گیا کہ لگ گئے ہیں، یہ نہیں ہے یقین، چونکہ اشتہار سنائی دینے والی چیز نہیں ہے بلکہ دکھائی دینے والی چیز ہے، دکھائی دینے والی چیز دکھائی دے، جب دیکھا ہے تو پھر یقین حاصل ہو جائے، دکھائی دینے والی چیز کو سنائی سے کبھی بھی یقین حاصل نہیں ہوتا۔ مثلا کھانا اچھا بنا ہے، بہت اچھا بنا ہے، سن لیا ہم نے بہت اچھا بنا ہے، یقین حاصل ہو گیا بہترین کھانا ہے، سننے سے پتہ چلا، کھانے کا خوشمزہ ہونا، ذائقہ دار ہونا سننے سے کشف ہوتا ہے یا چکھنے سے ہوتا ہے؟ دیکھنے سے بھی نہیں ہوتا، اگر کوئی کہے میں نے دیکھا ہے بہت اچھا کھانا تھا، دیکھنے سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ کھانے کا ذائقہ کیا ہے، چکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ اگر کوئی آئے میں خود گیا ہوں، دیکھ کر آیا ہوں، بہت خوبصورت، بڑا خوش مزہ، ٹیسٹی کھانا تھا، دیکھ کر آیا ہوں، دیکھنے سے تو مزہ نظر نہیں آتا، مزہ چکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم روز کرتے ہیں، دیکھنے والی چیزوں کو سنتے ہیں، سننے والی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ مثلا میں نے دیکھا ہے کہ ایک آواز آ رہی تھی، دیکھا ہے آپ نے آواز کو یا سنا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ کہہ رہا تھا، یہ باتیں کہہ رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان یا باتیں کرتے ہوئے کانوں سے سنتا ہے؟ کانوں سے سنا ہے۔ آپ کہیں گناہگار کانوں سے سنا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے، نہ کہ گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ ہماری وہ غلط روشیں ہیں، عادتیں ہیں، دیکھنے والی چیزوں کو سننا، سننے والی چیزوں کو چکھنا، ان کو لمس کرنا۔ مثلا میں نے سنا ہے بہت گرمی ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت گرمی ہے، نہ گرمی نہ دیکھنے کی چیز ہے نہ سننے کی چیز ہے، گرمی لمس کرنے کی چیز ہے، حس کیا ہے، احساس کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہاں بدبو آ رہی تھی، بدبو دیکھنے کی چیز ہے۔ آپ کو میں نے سونگا ہے، استشمام کیا ہے، بدبو آ رہی تھی یا خوشبو آ رہی تھی۔ محسوسات یہ سب یقین کے حصول کا ذریعہ ہے، تجربیات، مشاہدات، یہ قضایا، یہ ان سب سے یقین حاصل ہوتا ہے، اور یہ روزانہ ہی آپ کی دسترس میں ہے۔ آپ روزانہ دیکھ رہے ہو، روزانہ سن رہے ہو، روزانہ کھا رہے ہو، روزانہ پی رہے ہو، اور ان طریقوں سے جو یقین حاصل ہوتا ہے وہی یقین ہے۔ انہی امور کے متعلق جو کھانے پینے سے ہیں، ان کے متعلق سننے سے آپ کو یقین حاصل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو جاتا ہے، چونکہ تربیت ایسی ہوئی ہے ہماری کہ ہمیں ہو جاتا ہے یقین۔ مثلا آپ اب یہی مزاج، دیکھنے کی چیز سن کے یقین ہمیں حاصل ہوتا ہے، دین میں آ جاتے ہیں۔ دین میں سمجھنے سے، فہم سے، تفقہ سے، استدلال سے یقین حاصل ہوتا ہے، ہمیں کسی کے نقل قول سے، ممبر سے سننے سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، کسی خطیب کی تقریر سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، فیس بک کے کسی پروپوگنڈے سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، افواہوں سے یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ بیمار لوگ ہیں جن کو ایسی جگہ سے یقین حاصل ہوتا ہے جہاں سے حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو کیکر پہ آم، آپ کہیں میں نے یہ آم کیلے میں نے گھر میں لگائے، کیکر کا درخت لگایا ہوا ہے اور روزانہ اتنے کیلے اسے توڑتا ہوں میں، تو آپ یقین کر لیں گے؟ آپ دوڑ کے دیکھنے، اس کیکر کی زیارت کرنے چلے جائیں گے؟ آپ اس کو معجزہ کہیں گے یا آپ جھٹلائیں گے اس شخص کو کہ اس کا دماغ خراب ہے، بیمار ہے یہ، کیکر کے درخت پہ کیلے نہیں لگتے، کیلے کے درخت پہ کیلا لگتا ہے، کیکر کے درخت پہ کیا ہوتا ہے؟ کانٹے، کیلے نہیں ہوتے۔ اور یہ ہمیں ہو رہا ہے، آپ سب کو اور تمام مسلمین کو کیکر کے درخت سے کیلے روزانہ مل رہے ہیں۔ وہ کیکر کا درخت کیا ہے؟ سوشل میڈیا، پراپوگنڈا، افواہیں، اس سارے جھوٹ سے ہر ایک کو یقین حاصل ہو رہا ہے۔ وہ بیمار سوسائٹی ہے، یہ نامتوازن سوسائٹی ہے کہ ان کو یقین حاصل ہوتا ہے ایسی جگہ سے جہاں سے نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کے لیے قرآن نے ذکر کیا، یقین کے لیے تبین، آپ جستجو کرو، تجربہ کرو، مشاہدہ کرو، احساس کرو، حس کرو، لمس کرو، لمس ملموسات کو لمس کرو، مشہودات کو مشاہدہ کرو، مجربات کو تجربہ کرو، مرئیات کو رویت کرو، مسموعات کو سنو، سماعت کرو، وہاں سے آپ کو یقین حاصل ہوگا۔ تخیل سے یقین حاصل ہو جاتا ہے، میں نے گمان کیا ہے بس یقین حاصل ہو گیا، میں نے سوچا ہے، خود سے بیٹھ کے سوچا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہوگا، یہ کام فلاں نے کیا ہے، تو وہیں سے اس کو یقین حاصل ہو گیا۔ یہ بیمار آدمی ہے جس کو تخیل سے یقین حاصل ہو رہا ہو، توہم سے یقین حاصل ہو، جیسے خرافاتی سارے یقین پر ہوتے ہیں۔ علی علیہ السلام کا فرمانا تھا، قرآن کریم میں بھی رسول اللہ کا فرمانے کے انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی پروردگار کی جانب سے بینہ رکھتا ہوں، یعنی بہت واضح کھلی ہوئی دلیل اور برہان رکھتا ہوں، لیکن کچھ کو یقین ہے، انی علی یقین من الشیطان، میں شیطان کی طرف سے یقین کی حالت پر ہوں، فیس بک سے یقین حاصل کر لینا، واٹس ایپ سے یقین حاصل کر لینا، پروپوگنڈے سے یقین حاصل کر لینا، میڈیا سے یقین حاصل کر لینا، سیاسی لوگوں کی تقریروں سے یقین حاصل کر لینا، پیشہ ور خطیبوں کی باتوں سے یقین حاصل کر لینا، یہ بیماری کی علامت ہے، یہاں سے نہیں ہوتا یقین حاصل، یقین یقین کے منبع سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ یقین ہماری دسترس میں ہے، روزانہ ہماری فراہم ہے، روزمرہ زندگی میں ہمیں یقینیات سے سروکار ہے، چونکہ ہماری زندگی کی اصل جو پٹڑی ہے جس پر ہمیں چڑھایا گیا ہے، جس پر چلنا تھا، وہ یقین تھا، اتر کے دوسری پہ چڑھ گئے ہم، گمان پہ چڑھ گئے، جنون پہ چڑھ گئے، توہمات پہ چڑھ گئے، مثلا مدرسوں والے جنون کے پیچھے چڑھ پڑے، عوام خرافات کے لیے احتمالات و توہمات کے پیچھے، ان کے نزدیک توہم یقین ہے، ان کے نزدیک گمان یقین ہے، خود یقین اس کی دونوں کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ بسا یقین کو ٹھکرا بھی دیتے ہیں، متواترات کو ٹھکرا کے ضعیف روایات کو سند کرا دیتے ہیں، خواب آپ دیکھیں، دین کا ایک بہت بڑا حصہ، دین سے مراد نہ آسمانی دین یا قرآن کا دین یا اہل بیت کا دین، انبیاء کا دین، وہ نہ، وہ وحی کے اوپر موقوف ہے، اس کی بنیاد وحی الہی پر ہے، عوامی دین جو لوگوں کے اندر رائج ہے، اس کا ایک بڑا حصہ خواب، خوابوں کے اوپر ہے، خواب آئی، ہر روز یہ خواب آپ سنتے ہیں، اہل علم سے سنتے ہیں، دوسروں سے سنتے ہیں، آہستہ آہستہ خوابیں ممبروں پہ آ گئیں، مجلسوں میں، پھر اب کتابوں میں آنا شروع ہو گئیں، اب تو باقاعدہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کس کو کیا خواب آیا اور اس نے خواب میں کیا دیکھا، اسی خواب پر بنیاد رکھ لی اور یقین اسی خواب کے اوپر قائم کر لیا، یہ بیماری ہے، یہ عدم تعادل ہے، یہاں سے کبھی بھی انسان حق تک نہیں پہنچ سکتا، گمان سے حق تک نہیں پہنچ سکتا، آپ جنون کے متعلق جو قرآن کریم کا فرمان ہے پہلے اشارہ کیا تھا، بعض آیات قرآن کریم نے بہت صراحت کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں، ایک تو جتنے گمراہ ہیں ان کو قرآن نے فرمایا کہ ان کی وجہ کیا ہے کہ یدنون، گمان پر عمل کرتے ہیں، گمان کو بنیاد قرار دیتے ہیں، ان کی گمراہی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گمان کرتے ہیں، یدنون، سورہ آل عمران میں آیا 154 میں ہے، یدنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ کے متعلق گمان کرتے ہیں، اور وہ بھی جاہلانہ گمان، جاہلیت کا گمان اللہ کی ذات کے متعلق رکھتے ہیں، اس کو توحید اور خدا شناسی کا نام دیتے ہیں، سورہ نساء آیا 157 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ما لہم من علم الا اتباع الظن، علم نہیں ہے ان کے پاس، گمان کی پیروی ہے، اتباع ظنون کر رہے ہیں، نہ کہ علم، ما لہم من علم، کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، الا اتباع الظن، ظنون کی پیروی ان کے دین بنا ہوا ہے، سورہ انعام آیا 116 میں ہے، ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ فقط گمان کرتے ہیں، پیروئے گمان ہیں، ظنون کے، اور گھڑتے ہیں خود سے، تخرس کرتے ہیں، یہ گھڑتے ہیں اپنی جانب سے من گھڑت چیزیں، خود بناتے ہیں قصہ، پھر اسی پہ یقین کر لیتے ہیں۔ جیسے وہ لطیفہ ہے کہ کسی مسخرے نے لوگوں کے ساتھ مذاق کیا کہ وہاں فلاں جگہ پر حلوہ بانٹ رہا ہے، بریانی تقسیم ہو رہی ہے، حلیم تقسیم ہو رہی ہے، لوگ دوڑ پڑے لنگر کے پیچھے، ہر طرف سے، ہر گلی سے لوگ، جب اس نے سب کو دوڑتے ہوئے دیکھا تو خود بھی دیگچہ اٹھا کے دوڑ پڑا۔ اسے پتہ تھا کہ اسی نے یہ افواہ اڑائی ہے، کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا، لیکن جب دیکھا سارا رش جا رہا ہے، سب لوگ جا رہے ہیں، خود بھی پیچھے دوڑ پڑا۔ یہ بعض خطباء اس طرح سے ہیں، یہ ایک من گھڑت کی چیز ممبر پہ بیان کریں گے، کوئی قصہ، پھر لوگوں میں مقبول ہو جائے گا، لوگ اس کے مطابق شروع کر دیں گے عمل، پھر یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا اسی عمل میں، جو گھڑائی ہی اسی نے ہے، بتایا ہی اسی نے ہے، یہ متخرس خود بھی ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ سورہ یونس میں ہے، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اکثر ان میں سے ظن، گمان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہے اسی آیت میں کہ یہ جو اکثر ظن کے پیچھے چلتے ہیں، ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان، ظنون ذرہ بر حق ثابت نہیں کر سکتے، لا یغنی من الحق، حق کی بابت، حق کے اس بات کے لیے گمان لا یغنی، انسان کو بے نیاز نہیں کرتا حق سے ذرا برابر بھی، شیئا، یعنی یوں نہیں کہ یقین سے ذرا بڑا حق اور کھلا حق ثابت ہوتا ہے، گمان سے تھوڑا سا حق ثابت ہوتا ہے، گمان سے ذرا برابر حق حاصل، حق ثابت نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہ کہیں کہ اگر یقین حاصل ہو تو 100% حق مل گیا، گمان حاصل ہو تو 90% حق ہمیں سمجھ میں آیا، نہ، گمان سے ذرا بھی حق سمجھ میں نہیں آتا، 1% بھی سمجھ میں نہیں آتا، آپ نہیں کر سکتے اس کو۔ الظانین باللہ ظن السوء علیہم دائرۃ السوء وظننتم ظن السوء وکنتم قوما بورا یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، یہ خطاب ہے، یہ حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سورہ حجرات میں، جو لوگ ایمان لائے ہو آپ گمان سے اجتناب کرو، دوری اختیار کرو ظنون سے، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا وَمَا يَتَّبِعُهُمْ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا۔ اس طرح متعدد آیات دیگر بھی ہیں جن کے اندر گمان کی پیروی کی مذمت کی گئی ہے، آپ معمولات میں، اپنے روزمرہ میں بھی گمان پر عمل مت کرو، ایک دوسرے کے بارے میں گمان مت کرو، اللہ کے بارے میں گمان مت کرو، دین کے متعلق گمان مت کرو، گمان معرفت نہیں ہے سرے سے، یقین معرفت ہے، علم معرفت ہے، قطع معرفت ہے، اور وہ آسان ہے، آپ کی دسترس میں ہے، چونکہ جو چیزیں دکھائی دینے والی ہیں انہیں دیکھ لو، آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا، سننے پہ اکتفا نہ کرو، جو چیزیں سنائی دینے والی ہیں انہیں سن لو ایک دفعہ، ان کے متعلق پروپوگنڈے پہ اکتفا نہ کرو، اگر کسی نے جو چیز سنائی دینے والی ہے سنی نہیں ہے، اس کے متعلق پروپوگنڈا سنا ہے اور اسی کو صحیح مان لیا ہے، یہ بیمار انسان ہے، یہ مریض انسان ہے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ بڑھا دیتا ہے ان کی بیماریوں اور مزید توہماتی اور خرافاتی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدسیہ، یہ اب انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے علم منطق، وہاں پر فضات ہوگی، علم منطق فقط طلاب کے لیے نہیں ہے، علم منطق ہر انسان کے لیے، بعض علوم ہیں ہر انسان کے لیے لازمی ہیں، یہ وہ علم ہے جو ہر انسان، عورت مرد سب پڑھیں تاکہ درست فکر کر سکیں، صحیح معرفت حاصل کریں. معرفت کے حصول کا طریقہ اور روش کا نام علم منطق ہے، جس جو علم سکھاتا ہے کہ آپ نے صحیح معرفت کیسے حاصل کرنی ہے. ہم صحیح معرفت دین کی پیدا کریں گے تو ہمارا دین مضبوط ہوگا، محکم ہوگا، مستحکم ہوگا، اور مضبوط دین سے تقویٰ پھوٹتا ہے. یہ تحفظ تقویٰ کا انسان کے اندر، یہ قوت، یہ توانائی اس قوت فہم سے پیدا ہوتی ہے، قوت اخذ دین سے قوت تقویٰ انسان کے اندر جنم لیتی ہے. ایک طاقت، ایک توانائی، دوسری توانائی کی پیدائش کا سبب بنتی ہے، جس طرح طبیعیات کے اندر ہے کہ اگر ایٹمی توانائی ہے تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے کسی دوسری توانائی کے اندر. اسی طرح انسان کے اندر بھی علم کی توانائی، معرفت کی توانائی، یہ تقویٰ کی عملی توانائی میں تقسیم ہو جاتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس تقویٰ کی توانائی سے انسان آگے اپنی زندگی گزارتا ہے اور محفوظ کر سکتا ہے. ہم نے خود توہمات سے یا اپنے ذہنی تخیلات سے ان چیزوں کو اپنے لیے دشوار سمجھا ہوا ہے. مثلا علوم پڑھنا، یقینیات پڑھنا، یہ تو پتہ نہیں کیا کام ہے، یہ تو افلاطون کو ہی سمجھ میں آتی ہے بات، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمارے لیے کیا ہے؟ پروپوگنڈا، میسج. ہمارے لیے یہ افواہیں، جھوٹ، افتراء، کذب، یہ ہماری خوراک ہے، اور یقین و معرفت یہ کسی اور مخلوق کے لیے. یہ توہم ہمیں محروم کر رہا ہے اور گمراہ کرتا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے نہ، یہ جس طرح مثلا کھانا آپ کو جب تک پکا ہوا پاکیزہ صاف ستھرا کھانا مزیدار نہ دیں تو آپ نہیں کھاتے. جانوروں کو جیسا کھانا دیا جاتا ہے، جانوروں کو ونڈا کھلاتے ہیں، جانوروں کو چارہ ڈالتے ہیں، جانوروں کو بھوسا ڈالتے ہیں، اگر اسی طرح انسانوں کے آگے بھوسا ڈال دیا جائے، کھائیں گے بھوسا؟ بھوکا انسان بھی بھوسا نہیں کھاتا، نہ کھا سکتا ہے. گائے بھینس کو جو کچھ دیتے ہیں وہ انسان کو دیں نہیں کھا سکتا، بھیڑ بکری جو کچھ کھاتی ہے وہ انسان نہیں کھا سکتا، گدھا گھوڑا جو کچھ کھاتا ہے وہ انسان نہیں کھا سکتا. چونکہ انسان علیحدہ مخلوق ہے، اس کی خوراک ہی الگ ہے. اسی طرح عزیزان، مومن اس کی معرفت بھی خوراک ہے، پاکیزہ ہے. پروپوگنڈا اس کی خوراک نہیں ہے، یہ اس ونڈے کی طرح ہے، اس بھوسے کی طرح ہے. اگر کسی مومن کے آگے میسج بھیج دیا، بھوسا بھیجا ہے آپ نے، اگر کسی مومن کے گھر آپ تحفہ بھیجیں، خوبصورت کھانا بھیجا ہے، قبول فرمائیے، کھولے اندر بھوسا ہو، تو توہین ہے آپ کی. اسی طرح آپ کو اگر کوئی اس طرح کی تخمینے والی بات، اندازے والی بات، پروپوگنڈا کوئی آپ کو میسج کرتا ہے تو توہین کر رہے ہیں آپ کی، وہ آپ کو ایک گمراہ انسان سمجھتا ہے، آپ کو ایک نامتوازن انسان سمجھتا ہے. غیر انسانی چیز میرے لیے بھیجی ہے اس نے، جس میں معرفت نہیں ہے، یقین نہیں ہے، علم نہیں ہے، میں کیوں اس کو باور کروں، کیوں مانوں اس کو میں؟ یہ جتنے لوگ ممبروں پہ بیٹھ کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، توہین کر رہے ہوتے ہیں ان کی، چونکہ انہیں نافہم، انہیں احمق، انہیں بیوقوف، بے شعور سمجھ کر بے شعوری کی باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں کہ یہ مان لیں گے، اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو واقعاً وہ انسان نہیں ہیں، بے شعور انسان نہیں ہے، درجہ اس کا انسانیت سے نیچے آ جاتا ہے. مثلا اگر کوئی آپ انسان دیکھیں اور ونڈا کھا رہا ہو، بھوسا کھا رہا ہو، تو آپ اس کی کھال کے دھوکے میں نہ آئیں، آپ یقین جان لیں کہ ہے کوئی جانور ہی ہے، یہ کھال انسانوں والی ہے اس کی، چونکہ اس کی خوراک بتاتی ہے، اس کا کھانا بتاتا ہے. اسی طرح انسان مانتا کیا ہے، باور کیا کرتا ہے، کن چیزوں پہ ایمان لے کر آتا ہے، پروپوگنڈے پہ، بس یہ انسان نہیں ہے، یہ بے شعور ہے، من گھڑت چیزوں پر، خواب و خیال پر، توہمات پر، خرافات پر، عاملوں پر، نجومیوں پر، بابوں پر اعتماد کرتا ہے، یہ انسان نہیں ہے. انسان وہ جو یقین سے مطمئن ہوتا ہو، یقین کے علاوہ کسی چیز سے مطمئن نہ ہوتا ہو، اور یقین کے حصول تک سفر جاری رکھے، یقین تک پہنچنے تک، اور دشوار ہے. مثلا آج ہمارے لیے دشواری کیوں ہو گئی ہے؟ چونکہ ہم یقین سے پہلے جو غبار انسانوں نے بنایا ہوا ہے معرفت کے نام پر، اس میں گرے ہوئے ہیں. ہم توہمات زدہ ہیں، خرافات زدہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں مفروضے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے یہ ذہن آلودہ لے کر یقین کی تلاش میں جائیں تو اور مسئلہ دشواردار ہو جاتا ہے. اگر تطہیر کریں، تزکیہ کریں اپنے ذہن کا، پاک کریں اپنے ذہن کو ان ساری چیزوں سے، اور اللہ تعالیٰ سے یقین مانگے، رب زدنی علما و ایمانا و تقوی و یقینا، خوب یہ دعا مانگے انسان کی، خدائی یقین دے مجھے، علم دے، معرفت دے. یہ گمان، یہ خرافات، یہ پراپوگنڈے، یہ تو نہیں چاہیے تھے مجھے، یہ غیر انسانی چیزیں ہیں جو مجھے مل رہی ہیں، میں مجھ تک پہنچائی جا رہی ہیں. رسول اللہ کا فرمان ہے رب زدنی علما، میرا علم میں اضافہ فرما، علم دے مجھے، یقین دے مجھے، تقوی دے مجھے. اور جب خدا سے مانگے، ذہن کو تیار کر کے، روح کو تیار کر کے، اپنے نفس کو تیار کر کے اللہ سے طلب کریں، تو پھر خدا وہی خوراک، وہی چیز آپ کی دعا منظور ہو جاتی ہے، وہ چیز مل جاتی ہے. آپ کبھی کبھار یہ اظہار کرتے ہیں کہ کوئی چیز جب آپ کو ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں آج میرا جی کر رہا تھا یہی کھانے کو، جی کر رہا تھا اور یہی مل گیا آپ کو. آج آپ کا جی مثلا چاول کھانے کو کر رہا تھا، چاول پک گیا. آج آپ کا جی گوشت کھانے کو کر رہا تھا، گوشت پک گیا. آج آپ کا جی مثلا سبزی کھانے کو کر رہا تھا، سبزی پک گئی. تو یہ جی چاہے نا یقین کو، تو اللہ کے لیے سبزیاں جتنا ہی آسان ہے یقین بھی آپ کو فراہم کرنا. یوں نہیں ہے کہ آلو، سبزیاں، چاول، چنے یہ اللہ کے لیے آسان ہیں، یہ آپ کا جی چاہے تو آپ کو دے دیتا ہے، لیکن یقین آپ کا جی چاہے تو نہیں ملتا. یقین جی چاہے تو ملے گا، اور پھر اس یقین سے ہمارا دین محکم، مستحکم، مضبوط ہوگا، اور اس مضبوط دین سے تقوی پیدا ہوگا. انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو نعمت یقین عطا فرمائے، اور دین کی فہم مضبوطی کے ساتھ، تاکہ تقوی اپنا سکیں انشاءاللہ.